سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله شيخ العرب والعجم حضرت مولانا شاه حكيم محمد اختر صاحب رحمة الله عليه کی اشعار نکھرتا ہے کہیں رنگ گلستان رنگے گلستان باغبانی سے نکھرتا ہے کہیں رنگے گلستان باغبانی سے اگر پانی نہ پائے گل یہ ابر آسمانی سے اگر پانی نہ پائے گل یہ ابر آسمانی سے نکھرتا ہے کہیں رنگ گلستان عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت شامل نہ ہو تو تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا. اگر پانی نہ پائے گل یہ ابر آسمانی سے نکھرتا اسے لندن کے رنگے گل کی حاجت کچھ نہیں ہوتی اسے لندن کے رنگے گل کی کچھ حاجت نہیں ہوتی اسے ملتا ہے درد دل خدا کی مہربانی سے اسے لندن کے رنگے گل کی کچھ حاجت نہیں ہوتی جسے ملتا ہے درد دل خدا کی مہربانی جسے ملتا ہے درد اگر پانی نہ پائے گل یہ ابر آسمانی سے نکھرتا ہے کہیں رنگ گلستان باغبانی سے. حضرت والا کے یہ شعر یو کے میں باٹلے سے بلیک برن جاتے ہوئے 1994 میں ہوئے. برطانیہ کے شہر باٹلے سے بلیک برن جاتے ہوئے.
نہ دیکھو ان مکاروں کو تم ہرگز نہیں دیکھو نہ دیکھو ان مکاروں کو تم ہرگز نہیں دیکھو کہ یہ تشنا جاتی نہیں نم نم کین پانی سے کہ یہ تشنا لبی جاتی نہیں نم نم کین پانی سے نہ دیکھو ان مماروں کو تم ہرگز نہیں دیکھو کہ یہ تشنا لبی جاتی نہیں نمکین پانی سے نہیں برباد کرتا ہے وہ اپنے دیدہ و دل کو نہیں برباد کرتا ہے وہ اپنے دیدہ و دل کو نسبت جسے قلب و نظر کی پاسبانی سے ملی نسبت جسے قلب و نظر کی پاسبانی سے نہیں برباد کرتا جسے قلب و نظر کی پاسبانی سے بفیض ذکر حق جو کیسے ذاکر دل میں پاتا ہے بفیض ذکر حق جو
حسینوں کو دیکھنے سے بظاہر لگتا ہے کہ مزہ آئے گا لیکن وہ حرام مزہ ہے. اس کا کیا مقابلہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے؟ جو اللہ کا نام لیتا ہو اس کے قلب میں جو خوشی اور جو سکون اور جو کیف ہوگا اور جو نشہ ہوگا اس کا اس کا کیا مقابلہ ہے؟
بفیض ذکر حق جو کیسے ذاکر دل میں پاتا ہے کہاں ممکن ہے پائے گا وہ فانی گل شانی سے اگر پانی نہ پائے گل کرتا ہے کہیں رنگے گل باغبانی سے
آخری شعر سے
اگر درد محبت دل میں واعظ کے نہیں اثر اگر درد محبت دل میں واعظ کے حقیقت پا نہیں سکتے ہو کی خوش بیانی سے حقیقت پا نہیں سکتے ہو کی خوش بیانی سے اگر درد محبت دل میں واعظ کے حقیقت پا نہیں سکتے ہو کی خوش بیانی سے اگر پانی نہ پائے گل یہ ابر آسمانی سے نکھرتا ہے کہیں رنگ رنگے
الہامات ربانی جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش مت کرو کیونکہ اگر کوئی قوم معجزے کی فرمائش کے بعد نبی کی نافرمانی کرے تو عذاب آ جاتا ہے. قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا کہ اگر آپ سچے ہیں تو پتھر سے اونٹنی نکال کر دکھا دیں ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور معجزہ ظاہر ہو گیا. پتھر سے بڑی لمبی چوڑی قد و قامت کی اونٹنی ظاہر ہو گئی. اور وہ ان کی تمام اونٹنیوں سے علیحدہ نظر آتی تھی۔ جتنا پانی ان کی تمام اونٹنیاں پیتی تھیں اتنا یہ اکیلے پی جاتی تھی۔ تب باری مقرر کی گئی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے اور ایک دن قوم کے باقی جانور پانی پیئیں۔ اب قوم والے کہنے لگے کہ یہ کیا معجزہ مانگ لیا، یہ تو ہمارے لیے عذاب ہو گیا۔ اس کے کھانے پینے کی مقدار سے وہ تنگ آ گئے مگر ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ فعقروها، پھر اس اونٹنی کو اللہ کے معجزے کو قتل کر دیا۔ اس نافرمانی کے بعد مہلت ختم ہو گئی اور ان پر عذاب آیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے عجیب عنوان سے فرمایا ہے، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے جرم کی وجہ سے ان پر دمدمہ لایا۔ دمدمہ اس عذاب کو کہتے ہیں جو بالکل فنا کر دے، یعنی صفحہ ہستی میں وجود کے نشانات نہ ہوں۔ فسواہا، اللہ تعالیٰ پھر بھی مزید تاکید فرما رہے ہیں دمدمے کی، بس ہم نے ان کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور ان کے اس برے انجام سے جو عذاب ان پر نازل کیا، اس کے بعد مجھے ان کی طرف سے کوئی انتقام کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ یہ کلام شاہی کی علامت ہے، ولا یخاف عقباہا، جو نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست طاقت اور قدرت بیان فرما دی۔ ورنہ دنیا کے بادشاہ جب کسی صوبے کی بغاوت کو کچلتے ہیں تو ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں دوبارہ بغاوت نہ کر دیں۔ اللہ کا کلام پاک خود دلالت کرتا ہے کہ میں کلام اللہ ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مضمون بنا نہیں سکتے تھے۔ اس کی کئی وجوہ ہیں، ایک تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالت شان کے مطابق کلام کرنا ناممکن ہے۔ غیر محدود کی شان کو کوئی محدود کیسے بیان کر سکتا ہے، نبی بھی نہیں کر سکتا، اگرچہ خدا کے بعد انبیاء ہی کا درجہ ہے۔ اسی لیے کلام اللہ میں اور کلام نبوت کے نور میں فرق ہوتا ہے۔ بعض بزرگوں کو ایسا کشف ہوتا تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی آیت تلاوت کی جاتی تو بتا دیتے تھے کہ یہ قرآن ہے، اور اگر کوئی حدیث پڑھتا تو کہہ دیتے تھے کہ یہ کلام رسول ہے۔ حالانکہ حافظ قرآن نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالت شان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا ناممکن ہے، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما عبدناک حق عبادتک، کہ اے اللہ آپ کی شایان شان ہم سے بندگی کا حق ادا نہ ہو سکا۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا۔ اللہ میاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مکتب میں نہیں پڑھوایا کہ کہیں ان کمبختوں کو یہ وسوسہ نہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قابل آدمی ہیں، لغت اور معانی جو کتابوں میں پڑھا ہے اس سے قرآن بنا لیتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے معجزے کو ظاہر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مکتب میں پڑھنے ہی نہ دیا۔ آپ بتائیے، جس نے کسی مکتب میں نہ پڑھا ہو، ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو، لیکن ایسی ایسی لغت کہ جو عرب کے فصحا بھی حل نہیں کر سکتے، کلام اللہ تو کیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے تھے۔ جس کی ایک مثال سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی تھے اور کتنے بڑے عالم تھے، اور عربی تو ان کی زبان تھی ہی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، یہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے، یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کے معنی بھی جانتے ہو؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ میں کوئی لفظ غیر عربی ہے، یا عربی میں بھی کوئی مشکل لفظ ہے؟ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی اس کے معنی بتانے سے قاصر رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح فرمائی اور فرمایا کہ اس کی شرح مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ وہ کیا شرح ہے؟ کہ اللہ کی حفاظت کے بغیر کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر سکتا۔
اور ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے تو آسمان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ یقول اللہ تعالی اسلم عبدی واستسلم، کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے نافرمانی چھوڑ دی اور اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کر دیے۔ یہی راز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنے بندے کے فرما بردار ہونے کی بشارت دیں گے تو ایک دن انشاءاللہ تعالی اس کو ولی اللہ بنا ہی لیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کیا میں تم کو ایک کلمہ ایسا نہ بتاؤں جو عرش کے نیچے کا خزانہ ہے، جنت کا خزانہ ہے، وہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی عنایات اور کرم بندے پر متوجہ ہوتی ہیں۔ اگر گناہ نہ چھوٹ رہے ہوں اور نیکی کے معاملے میں بالکل سست ہو تو اس کلمے کو فرض نماز کے بعد 11 بار یا 7 مرتبہ پڑھ لے، اور اگر ایک تسبیح پڑھ لے تو کیا کہنا، انشاءاللہ توفیق کا خزانہ مل جائے گا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اس لیے فرمایا کہ جنت دو عمل سے ملے گی، نیکی کرنے سے اور گناہ سے بچنے سے، اور اس میں دونوں کی توفیق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 موقعوں پر سجدہ شکر ثابت ہے۔ ایک موقع وہ تھا کہ ایک انتہائی پست قد آدمی یعنی بونا آدمی گزرا تو اس وقت آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ شکر اس کے سامنے نہ کرے، چھپ کر کرے تاکہ اس کو اذیت نہ ہو۔ اور دوسرا موقع وہ تھا کہ جب جنگ بدر میں فرعون امت ابو جہل کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ فرط مسرت سے سجدہ شکر بجا لائے اور فرمایا کہ ابو جہل میری امت کا فرعون تھا۔ یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو جہل اس امت کا فرعون تھا، اس کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی خبر لینے گئے، جا کر دیکھا کہ ابھی اس میں زندگی کی کچھ سانسیں باقی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اس نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ اے بکریوں کے چرانے والے، البتہ تو بہت اونچے مقام پر چڑھ بیٹھا ہے، آج کے دن کس کو غلبہ ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو۔ پوچھا تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ فرمایا تیرا سر کاٹنے کا ارادہ ہے۔ کہا کہ اچھا، میری اس تلوار سے میرا سر کاٹنا اور شانوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ دیکھنے والوں کو ہیبت ناک معلوم ہو، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا تو میرا یہ پیغام دینا کہ میرے دل میں بنسبت گزشتہ کے آج آپ کی عداوت اور بغض کہیں زیادہ ہے۔ مرتے وقت بھی ظالم کے منہ سے کفر اور تکبر ہی کے کلمات نکلے، چونکہ یہ امت افضل الامم ہے، اس لیے اس امت کا فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے فرعون سے تکبر میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے آخر دم میں کلمہ تو پڑھا گو کہ وہ قبول نہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا اس زمانے کا، تو اس نے آخر میں ایمان لانا چاہا اگرچہ وقت ختم ہو گیا تھا اس کی توبہ کا، لیکن ابو جہل نے مرتے وقت بھی اپنی شقاوت کا اظہار کیا۔ تو معلوم ہوا کہ 2 قسم کے حالات ہر انسان کو پیش آتے ہیں، کبھی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی اس کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوتی تو دل میں صدمہ بھی ہوتا ہے، کبھی غم کبھی خوشی۔ موافق حالات سے آدمی خوش ہو جاتا ہے، ناموافق حالات سے غمگین ہو جاتا ہے۔ اس غم اور خوشی کے دور سے کوئی نہیں بچا، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دونوں زمانے دیکھنے پڑے۔ چنانچہ اسلام اور کفر کے پہلے مارکہ جنگ غزوہ بدر میں، جبکہ قریش کے نامی گرامی سرداروں کے مارے جانے کی خوشی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور جب عدو اللہ و رسول ابو جہل کا سر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ مارے خوشی کے سجدہ شکر بجا لائے، لیکن ٹھیک اسی وقت آپ کی صاحبزادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نزع کا عالم طاری تھا، اور جس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح کی بشارت لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا جنازہ جنت البقیع میں دفن کیا جا رہا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علالت کی وجہ سے ہی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ واپس بھیج دیا تھا کہ اے عثمان، اپنی بیمار بیوی کی خدمت کرو، تمہیں جنگ بدر کا ثواب اسی کی بدولت مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اصحاب بدریین میں شمار کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، یہ کتاب ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف فرمودہ ہے، اور اس کتاب میں وہ احادیث ہیں جو کتاب الرقاق، احادیث مبارکہ میں ایک باب ہے کتاب الرقاق، یعنی دل کو نرم کرنے والی حدیثیں، اس میں سے منتخب کی گئی ہیں احادیث مبارکہ۔ وعن سفیان الثوری رحمہ اللہ قال کان المال فیما مضا یکرہ فاما اليوم فهو الترس المؤمن وقال لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوک وقال من كان في يده من هذه شيء فليصلحه فانه زمان ان احتاج كان اول من يبذل دينه وقال الحلال لا يحتمل الصرف رواه في شرح السنہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں مال کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل مال مومن کی ڈھال ہے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر یہ دینار ہمارے پاس نہ ہوتے تو یہ بادشاہ ہم کو اپنا رومال بنا لیتے، یعنی ذلیل و خوار بنا دیتے۔ اور حضرت سفیان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کچھ مال ہو اس کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے، یعنی اس کو بڑھانے کی تدبیر کرے اور ضائع ہونے سے بچائے، اس لیے کہ ہمارا یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر اس میں کوئی محتاج ہوگا تو وہ سب سے پہلا شخص ہوگا جو اپنے دین کو دنیا کے عوض فروخت کر دے گا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مال حلال فضول خرچی میں ضائع نہیں ہوتا۔ تشریح میں ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی مال حلال میں اسراف نہ کرنا چاہیے اور احتیاط سے خرچ کرے تاکہ زیادہ دن تک دین کی تقویت کا سبب رہے، یا مراد یہ ہے کہ مال حلال کم ہوتا ہے اور اس قدر نہیں ہوتا کہ اس کو فضول کاموں میں اڑایا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، جمعے کی سنتیں، غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا۔ علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیارت فی المنام کے بیان میں، یعنی خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہونا۔ جاننا چاہیے کہ جس کو بیداری میں یہ شرف نصیب نہیں ہوا، اس کے لیے بجائے اس کے خواب میں زیارت سے مشرف ہو جانا بڑا سرمایہ تسلی اور فی نفسہ ایک نعمت عظمیٰ اور دولت کبریٰ ہے، اور اس سعادت میں اکتساب یعنی مجاہدے کو یا مشقت کو یا کمانے کو اصلا دخل نہیں، محض موہوب ہے، یعنی صرف اللہ کی نعمت ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدا بخشندہ۔ ہزاروں کی عمریں اس حسرت میں ختم ہو گئیں، البتہ غالب یہ ہے کہ کثرت درود شریف اور کمال اتباع سنت اور غلبہ محبت پر اس کا ترتب ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ لازمی اور کلی نہیں، اس لیے اس کے نہ ہونے سے مغموم اور مخزون نہ ہونا چاہیے کہ بعض کے لیے اسی میں حکمت اور رحمت ہے۔ عاشق کو رضا محبوب سے کام، خواہ وصل ہو تب بھی اور ہجر یعنی جدائی ہو تب بھی۔ اسی سے یہ سمجھ لیا جاوے کہ اگر زیارت ہو گئی مگر طاعت سے رضا حاصل نہ کی تو وہ کافی نہ ہوگی۔ کیا خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت سے صورتاً ظاہر مانن مہجور اور بعض صورتاً مہجور جیسے اویس قرنی مانن قرب سے مسرور تھے، یعنی بعض لوگ اگرچہ دور رہتے تھے لیکن اتباع کی وجہ سے اور عشق اور محبت کی وجہ سے وہ قریب تھے، اور بعض لوگ قریب تھے لیکن مکمل اتباع نہ ہونے کی وجہ سے وہ محروم تھے۔ اب بعض روایات مشکات سے اس زیارت کی فضیلت میں لکھی جاتی ہے۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا۔ روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔ دوسری روایت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے واقعتاً مجھے ہی دیکھا۔ روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔ فائدہ ان دونوں حدیثوں کا ایک ہی حاصل ہے، مشکات کے حاشیے میں سید رحمہ اللہ سے اس باب میں دو قول نقل کیے ہیں کہ اگر حلیہ شریف کے موافق صورت نہ دیکھے مگر قلب میں علم ضروری کے طور پر یہ بات القا ہو جاوے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آیا یہ رویت بھی صحیح ہے یا نہیں۔ جنہوں نے اس کو بھی صحیح کہا ہے اختلاف صورت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یا تو اس کے دیکھنے والے کی کمی ہے، جیسے مقدر آئینے میں صاف چہرہ بھی مقدر نظر آتا ہے، یا بعض آئینوں میں صورت ٹیڑھی نظر آتی ہے تو وہ صورت تو واقعی اس مرئی کی ہے مگر خرابی آئینے میں ہے، اور یا یہ وجہ ہے کہ وہ صورت حقیقت میں روح مقدسہ کی مثال ہے اور مثال کے لیے اصل صورت پر ہونا ضروری نہیں۔ اور مازنی نے اسی قول کو صحیح کہا ہے اور نووی نے بھی یہی کہا ہے۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللهم كل خیر لكل مسلم ومسلمة۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ إن شاء الله تعالى اگلا جو اتوار 16 جنوری ہوگا إن شاء الله تعالى اس کو ہمارے حضرت موجودہ شیخ شیخ العلماء شیخ الحدیث ترجمان اکابر رومی زمانہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کا اردو میں ڈھاکہ سے براہ راست بیان نشر کیا جائے گا، اور حسب معمول پہلے کی طرح انشاءاللہ مسجد اختر میں بھی یہ بیان براہ راست سنا جائے گا اور انشاءاللہ حجۃ الطالبین میں بھی براہ راست سنا جائے گا انشاءاللہ تعالی. سب حضرات و خواتین اس کا اہتمام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.